المسلمين سرکار علامہ غلام رضا رئیسی صاحب سے مطلب اس وقت آئے ہیں اللہ مومنین سے خطاب فرمائیں اب سب سے مطلب اس وقت بلند تر صلوات پڑھ دیں
اللہم صلی علی محمد
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ
نعرہ حیدری
یا
محمد والے محمد
اللہم صلی علی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على البشیر النذیر السراج المنیر الطهر الطاہر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاہر المنصور المؤید المصطفی الامجد حبیبی الہ العالمین ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين عزاداری کے موضوع پر یہ مجالس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عزاداری کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے مقصد کیا ہے, ہم کیوں کرتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اصل واقعہ کربلا کے اہمیت کے بارے میں چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوگا. آپ خود دیکھتے ہیں کہ روایات میں حضرت آدم سے لے کر خاتم تک متعدد انبیاء کا تذکرہ آتا ہے کہ حسین کے بارے میں سب نے گریہ کیا ہے, غم کا اظہار کیا ہے, اور حسین کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت ام سلمہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ام المؤمنین عائشہ کے گھر پر یا حضرت صفیہ کے گھر میں یا جناب سیدہ کے دورہ سرا میں مختلف مقامات پر پیغمبر نے حسین پر گریہ کیا, اس لیے کہ جیسے ہی حسین آپ کے زانوں پر ہوتے تھے جبریل آتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ کیا پیش آنے والا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتظام تھا, ایک اہمیت دی جا رہی تھی کہ یہ غم منایا جائے. اور پھر کربلا کے واقعے کے بعد بھی اہل بیت نے اور نبی سے لے کر کربلا تک اس قسم کے واقعات ملتے ہیں جناب سیدہ سے, مولانا المومنین سے, امام مجتبی سے. پھر کربلا کے واقعے پیش آنے کے بعد بھی سارا ائمہ نے اس مسئلہ پر توجہ دیا غم حسین کے سلسلے میں. تو امام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی اس انتظام سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا انتظام تھا, اہتمام تھا اس کا. اس لیے کہ سارے ادیان الہی مقدمہ تھا اسلام کا, کامل ترین دین اسلام تھا, باقی سب اس کا مقدمہ ہے. اس کامل ترین دین کے بعد کسی نبی کا آنا نہیں ہے, ختم نبوت کا اعلان ہوا. تعجب کی بات یہ ہے کہ سابق ادیان کے تحفظ کے لیے انبیاء مبلغ کا انتظام ہوا, پانچ شریعتیں, سابق چار شریعتیں, ان کے لیے اتنے انبیاء آئے, ان کے تحفظ, تفسیر, تشریح, نفاذ کے لیے خاتم شرائع, خاتم انبیاء کے دین کی تحفظ کے لیے انبیاء کا انتظام نہیں ہوا, ختم نبوت کا اعلان ہوا. جبکہ وہ چیز جو چیز اہم ہے اس کے لیے زیادہ انتظام ہونا چاہیے. دوسری طرف سے دشمن ہے اسلام کی بہت, سب سے بدترین دشمن اسلام کا تھا, اس لیے کہ منافقین قرآن اور سابق ادیان کی جو کتابیں ہیں ان کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے، ان ادیان میں منافقین کو خطرہ کے طور پر پیش نہیں کیا گیا. شہید مرتضیٰ مدہلی کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں سابق ادیان میں کہیں منافقین کے خطرہ کی طرف اشارہ نہیں ملتا ہے. اس لیے بشر سادہ ہوتے تھے، جب سادہ ہوتے تھے سادہ افراد منافقت نہیں کر سکتے، چھوٹے بچے چاہے بھی منافقت نہیں کر سکتے. جتنا زمانہ آگے بڑھتا ہے اتنا منافقت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ ترقی کے منفی نتائج ہے، بعض مثبت نتائج ہوتا ہے بعض منفی نتائج. جتنا زیادہ چالاک ہوگا اتنا ہی چور چوری میں ماہر تر ہو جائے گا، یہ اس نعمت کے منفی نتیجہ ہے. تو اس حوالے سے یہ اسلام کے لیے دیکھ کے قرآن منافقین کے خطرہ کی طرف بار بار گوشزد کرتا ہے، بلکہ نبی سے خدا فرماتا ہے جاہد الکفار والمنافقین، نبی آپ جہاد کریں کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ. ظاہر کفار کھل کر سامنے آنے والا دشمن ہے، اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہوتا ہے. منافقین کے ساتھ جہاد کی اپنی کیفیت ہے، اپنی خصوصیت ہے. دیکھیے مسجد بنوائی منافقین نے، پیغمبر مسجد کو منہدم کرایا، اس لیے کہ منافقین تلوار لے کر سامنے نہیں آتے، وہ اپنا بن کر اپنے بھیس میں آ کر اپنوں کا لبادا اڑ کر آ کر خراب کرتا ہے. آج کل جو کہ نرم جنگ نرم کے ذریعے منافقین نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کفار سخت جنگ کے ذریعے، ٹینک بم ہوائی جہاز کے ذریعے، یعنی کھل کر سامنے سے آتا ہے، آپ کے مقابل سے آتا ہے. منافقین آپ کے اندر سے، آپ کے درمیان سے. یہ اسی لیے ان کے ساتھ کافی ذہانت کی ضرورت ہے. کفار سمجھنا، بچے بھی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے. دلیل کیا ہے؟ سامنے سے گولہ مار رہا ہے، کیا نام ہے، فائرنگ کر رہا ہے، بچے بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن منافقین کو بچہ نہیں سمجھ سکتا، منافق بچوں کو اپنے باپ سے زیادہ مٹھائی کھلائے گا. سمجھ میں آنا آسان چیز نہیں ہے. تو اسی لیے نبی کو تو حکم ہوا کفار کے ساتھ بھی جنگ کرے، منافقین کے ساتھ بھی. اور خود نبی نے بھی یہی فرمایا، مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت پر کفار سے نہیں ہے. پہلا جملہ آپ کے حدیث کو ابتدا شروع کرے، نہ مومن سے ہے نہ کفار سے ہے، بلکہ مجھے اپنی امت پر خوف منافق سے ہے. مومن ایمان کی وجہ سے امت کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ایک آدمی جب واقعا مومن ہے، اسلام کو مانتا، مومن قرآن اور نبی کی زبان میں اس وقت مذاہب وجود میں نہیں آئے تھے نا، مومن کا معنی تہ دل سے اسلام قبول کرنے والے کو مومن کہتے ہیں. جو زبانی قبول کرتا ہے دل سے قبول نہیں کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، جو دل سے قبول کرتا ہے وہ قالت الاعراب آمنا قل لن تسلموا قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. عرب نے کہا ہم نے ایمان لے آیا. حبیب آپ کہتے کہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو دل سے جو مانتا ہے اس کو مومن کہتا تھا، زبان سے ماننے دل سے نہ مانے یہ ظاہر مسلمان ہے لیکن حقیقت میں منافق ہے. اور منافقین کافرین کا بدترین گروہ ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، یعنی کافر سے بھی بدتر ہے، کافر سے بھی بدتر ہے. یعنی کافر کھل کر سامنے آتا ہے، منافق کافر ہوتے ہوئے مومن بن کر آتا ہے، یعنی اس میں وہ مکاری ہیلا کا پہلو زیادہ ہے کافر سے. کافر بھی ہے، اس کا علاوہ خیانت مکر فریب کے پہلو بھی ہے، نقصان بھی زیادہ پہنچاتا ہے. کافر ہے، کافر سے پتہ، یعنی قیامت کے دن عدالت عدل و انصاف کے دن ہے، اس دن معلوم ہوتا ہے منافق کے درجہ کافر سے بدتر ہے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے. تو نبی نے فرمایا کہ مجھے مومن سے بھی خوف نہیں، کافر سے بھی خوف نہیں ہے. کافر کا خدا قلع قمع فرمائے گا. چاہے مسلمان پوری تاریخ میں ادیان الہی کے ماننے والوں نے جب کفار کے ساتھ جنگ لڑی ہے تو ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے ہیں. جذبہ ایمانی کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں. کافر اپنی دنیا کے لیے لڑتے ہیں تو مومن دنیا و آخرت دونوں کے لیے لڑتے ہیں، تو اس میں جنگ کی جہاد کے جذبہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن منافقین کے ساتھ جنگ میں، کیونکہ وہ مومن بن کر آتا ہے بظاہر، عام طور پر شکست کھائے، بہت کم لوگ بڑے ذہین اور ہوشیار ہوتے ہیں سمجھتے ہی منافق، عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، ان کے دھوکے میں آتے ہیں. اسی لیے فرمایا ان اخف ما اخف علیکم کل منافق علیم اللسان منافق الجنان. میرے سب سے زیادہ خوف ہر اس آدمی سے ہے جو بات کرنے میں بڑا فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن دل سے منافق. یہ نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر منافقین سے خوف ہے. بعد میں مولا امیر المومنین نے اس کی وضاحت کی، ان اخف ما اخاف علیکم فتنہ بنی امیہ، سب سے زیادہ مجھے خوف ہے تم پر بنی امیہ کی فتنہ سے. ایک نبی نے منافق فرمایا، علی نے اس وقت کے منافقین کو تدبیر دی بنی امیہ پر، یعنی منافقین کی قیادت کرنے والے یہی گروہ تھے. اگرچہ منافقین صرف بنی امیہ نہیں تھے، لیکن منافقین بنی امیہ کے ہاتھ میں ان کی قیادت کرنے والے بنی امیہ تھے. بنی امیہ پیغمبر کے ساتھ کھل کر جنگ کرتے رہے سن 8 ہجری تک. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، ان کو یقین ہوا کفر کے عالم کے ساتھ ہم غالب نہیں آ سکتے، تو بظاہر کلمہ پڑھنے لگے. مولا نجواب فرماتے استسلموا ولم یسلموا، ہتھیار ڈالا تھا انہوں نے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تسلیم ہو گئے تھے، ہتھیار ڈالا تھا. تو اس وقت سے مسلمان ہو گئے، لیکن شہر پر حملہ کرنے سے، قابض ہونے سے جو مسلمان ہوتا ہے اس کے حقیقت میں اسلام کا تعلق فکر و علم سے ہے، طاقت سے کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے. جب گیلوڈو کو لایا گیا توبہ کرنے کے لیے، اس سے توبہ کرایا کہ بھئی سورج جو ہے زمین سورج کے اطراف میں نہیں گھومتی ہے بلکہ سورج زمین کے اطراف میں گھومتی ہے، اس نے ثابت کیا تھا کہ زمین سورج کے اطراف میں گھومتی ہے. توبہ کرایا، توبہ کیا کہ تو صاف لکھا تھا مٹی پر جہاں بیٹھ کر توبہ کر رہا تھا کہ میرے اس اعتراف سے حقیقت نہیں بدلتی ہے، حقیقت اپنی جگہ پر حقیقت ہے اعتراف. تو یہ زور کی وجہ سے انسان کا عقیدہ، یہ حقیقت کی بات ہے، لیکن عقیدہ بھی لا اکراہ فی الدین، عقیدہ زبردستی سے کوئی عقیدہ ٹھونسا نہیں جا سکتا. تو یہ ظاہر شہر فتح ہوا، انہوں نے سوچا کہ اب مصلحت اسی میں ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہم اپنے مقاصد تک پہنچ سکتے ہیں. علم کفر کے ساتھ اب شکست یقینی ہو گئی، ہم ختم ہو جائیں گے. اب دیکھ رہے ہیں بعد پیغمبر کے زمانے منافقین کا کتنا خطرہ تھا، اور قرآن کتنے بار گزرت کرتا ہے نبی کے بعد منافقین کا خطرہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اب دیکھیے عصر خلافت راشدہ میں منافقین کی طرف سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوا ہے، نہ پیدا ہو گئے، کہاں چلے گئے معلوم نہیں ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار کے ساتھ مل گئے. اب بعد میں اسی خاندان کے بزرگ کا جملہ ہے، آپ تاریخ اسلام میں پڑھتے ہیں، کہ پوچھا یہاں پر کوئی جمعیت ایک نشست، اس نے پوچھا، ابو سفیان نابینا تھا، پوچھا کہ یہاں پر کوئی غیر ہے یا نہیں ہے. کسی نے کہا کوئی غیر نہیں ہے، مولا بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس کا توجہ نہیں ہوا. تو غیر نہیں، ابو سفیان نے کہا کہ بنی امیہ کے جوانوں سے خطاب کر کے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، یہ حکومت تمہیں مل گئی ہے، اس کو جانے نہ لینا. بعد میں بقی جا رہا تھا، کسی بچے سے کہا مجھے بقی پہنچاؤ. اتفاق سے روایت کے مطابق امام حسن امام حسین تھے، چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، یہ 1074 نمبر کے موٹر سائیکل غلط پارک ہے تو درخواست کیجیے صحیح پہلے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو قبر حمزہ پر گئے ان کے ساتھ، وہاں جا کر حمزہ سے خطاب کر کے کہا، حمزہ جس درخت کو تم نے اپنے خون کے ذریعے آبیاری کی تھی، اب ابھی ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کھلونا ہو گیا. بلکہ تواریخ میں یہی ہے کہ جب خلیفہ اقتدار پر آئے اسی خاندان سے تعلق رکھنے والا, اس نے کہا کہ بھائی جاہلیت کی طرف پلٹا ہو اس سسٹم کو. اگرچہ خلیفہ کو کوئی جواب تاریخ میں ذکر نہیں ہے, لیکن اس کی خواہش یہ ہے. بعد میں اس کے بیٹا امیر شام کو دیکھتے ہیں, کہا کہ وہ مشہور واقعہ ہے, جب تک محمد کا نام دفن نہ کروں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا. یعنی احداث سمجھ میں آ رہا ہے. امیر شام کی خواہش یہ تھی, یہ بھی سمجھ اب دیکھتے ہیں آخر میں یزید کو وصیت کی بیٹا عراق والے حسین کو خط لکھیں گے اور حسین پیام کرے گا, یاد رکھنا فرزند رسول ہے. مطلب یہ تھا کہ فرزند رسول کو شہید کرے گا تم رسوا ہو جاؤ گے, اور لوگ مظلوم کے ساتھ دیتے ہیں, اور مظلوم بھی اگر فرزند رسول ہو حسین جیسا ہو جس کے بارے میں, خطرناک چیز ہے. اسی لیے امیر شام کے جملے وہ بہت سیاسی تدبر کا حامل تھا, کہتے ہیں کہ حسین کو وہی لوگ قتل کریں گے جنہوں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے اور جنہوں نے اس کے بھائی کو تنہا چھوڑا ہے. یعنی فرقان اس طرح سے سوچا تھا کہ حسین عراق جائے, عراق میں عراقیوں کے ذریعے حسین شہید ہو جائے تو خون ان کے گردن تک نہیں آئے گا. یعنی عراق میں حسین کے چاہنے والے ہیں, طالب علم کے چاہنے والے ہیں, وہی لوگ ہیں منیب ہیں, ان کے ذریعے مارے جائیں گے. تو بعد میں مشہور کوئی الکوفی لا یوفی, کوفہ والے اہل وفا نہیں ہیں. یہ منصوبہ بنایا گیا تھا, اور بعض اوقات اب تک بھی آواز سنائی دیتی ہے نا کہ خود نے مارا ہے, خود رو رہے ہیں اہل بیت ماننے والے. تو ایک یہ پروگرام کیا تھا کہ یہ ہدف ہو, اور ساتھ خوبصورت الفاظ بھی تھا کہ فرزند رسول اس کا خیال کر. آپ دیکھیں امام کو مدینہ کے والی بھی نہیں روکتا ہے, مکہ کا والی بھی نہیں روکتا ہے, جب کوفہ پہنچ جاتے ہیں کوفہ بھی نہیں پہنچتا ہے. کوفہ پہنچنے سے پہلے ہور کے صرف 1000 سپاہی مختلف راستوں کو بند رکھا ہے, ہر آنے جانے والوں کو پکڑ لیتا ہے, امام کے قاصدوں کو پکڑ لیا اور سخت طریقے سے شہید کیا, اور امام کو بھی واپس جانے کی اجازت نہیں ملی. آپ جانتے ہیں ہور نے کہا میں معمور ہوں کہ آپ کو لے کر کوفہ جاؤں یا آپ کے ساتھ ساتھ رہوں, آپ کو کہیں جانا نہ دوں. تو وہی چاہتا تھا کہ خود اہل کوفہ کے ذریعے امام شہید ہو جائے تاکہ الزام بھی نہ ہو, مقصد بھی حاصل ہو. یہاں پر اب اصل میں اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے. ایک عموماً حکمرانوں کے مفادات کے ساتھ دین کے اصول کا ٹکراؤ ہوتا ہے, دوسرا بنومیاں قدیم زمانے سے بنی ہاشم کے ساتھ برسر دیکھا تھا, صرف اسلام آنے کے بعد نہیں, اسلام سے پہلے بھی مصر کا عقاد بہت عظیم مصنف کہتا ہے یہ بنی ہاشم فضیلتوں کا خاندان تھا, وہ بستیوں کا خاندان تھا. بنومیاں ہمیشہ فضیلت اور پستی کے درمیان مقابلہ رہتا ہے, حق و باطل کے درمیان ہمیشہ مقابلہ رہتا ہے, خاندانی جنگ نہیں تھی. اچھا اور برا آدمی کے درمیان کبھی دوستی نہیں ہوتی. تو بعد میں ظاہر مجبوراً مسلمان بھی ہوئے, اور مشکل یہ تھا کہ سب کے سب قانوناً غلام بن گئے نبی کا, اور نبی نے ان کو آزاد کیا اسلامی قانون کے مطابق, اور نبی ان سب کو آزاد کیا. اسی لیے امیر شام کی یہ کوشش تھی کہ امام حسن کی جنگ میں امام کو اسیر کر کے پھر معاف کرنا, تاکہ پیغمبر کے اس فتح مکہ میں جو وہ غلام بن گئے تھے, اسیر ہو گئے تھے, پھر آزاد کیا, اس کا بدلہ لیا جائے اور اپنا نیک نام بھی نیک ہو. امام نے یہ موقع اس کو نہیں دیا. تو دیکھ رہے کہ یہاں پر اہداف یہ تھا اسلام کو پلٹا آیا ہے جاہلیت کی طرف, لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ معاشرہ کو عرب ملوکیت تک لے آئے. جب ملوکیت کو مسلمان مان لیں گے پھر خلافت کی ضرورت نہیں, جب خلافت کی ضرورت نہیں ہے تو نبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن خلافت کے نام پر جب تک حکومت کرتے رہیں گے تب تک نبی کی بھی ضرورت ہے. خلیفے خلیفے پیغمبر ہے نا, نبی کو مانیں گے تو اسلام کو بھی ماننا پڑے گا. تو اس مرحلے کی طرف جا رہے تھے, اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہداف آ جائیں. اب اس کے لیے جو کچھ کیا گیا, سب سے پہلا سارے چیزوں کی بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ تفصیل طلب ہے. ایک مثال کہ پابندی لگائی سنت رسول پر, آپ جانتے ہیں مختلف بہانوں سے کہ کتاب خدا ہمارے لیے کافی, کہا حسبنا کتاب اللہ. جبکہ خود قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول دیتا ہے اس کو لے لو, جس سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے, یعنی رسول سے لینا حکم قرآن ہے. بس قرآن کافی ہے, قرآن تشریح معصوم کے ساتھ کافی ہے, تنہائی کافی نہیں ہے. صرف قرآن کو لے لے نماز کے مسائل بھی اس سے نہیں مل سکتا آپ کو, تفسیر معصوم کے ساتھ قرآن کافی ہے. اسی لیے نبی نے حفظ اسلام کے لیے انتظام جو کیا وہ کیا کیا, تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہ لن
تضلوا فمحمد وآل محمد صلوات.